السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چیپٹر پڑھا تھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مناسب، تو اس میں ہم ایک ایک کو لیتے جاتے ہیں جہاں سٹار بنا ہوا ہے نا، پیراگراف سٹارز کی صورت میں جہاں بنے ہوئے نا، تو ہم اس کو لیتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی تو بات یہ سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جتنے بھی ارشادات ہیں اور آپ کے اخلاق ہیں، ان کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ کہا ہے، اور یہ اسوہ حسنہ ہمیں حدیث سے ہی ملتا ہے. پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سن 571 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں تاج نبوت سے سرفراز ہوئے اور خاتم بنے، یعنی سیلڈ، سیل آپ کی وجہ سے لگ گئی. اس سلسلے پہ جبریل امین نے بغیر کسی غلطی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو اتارا. اس کی ضمانت اللہ تعالی نے خود دی تھی کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی اور آپ کے دل پہ ہم اتاریں گے، بالکل ٹھیک ہوگا. جس کی وضاحت اور بیان کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے خود لے لیا. پھر آغاز وحی سے آپ کو یہ بھی باور کرا دیا گیا کہ اللہ کے رسول، اب آپ کا ہر کام اللہ کے حکم اور رہنمائی سے ہوگا. کیونکہ اب رسول ہے نا، نبی ہے نا، کیونکہ اگر اللہ کی رہنمائی وہاں نہ ہوئی تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ اللہ کے رسول ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، یہ فیصلہ صحیح نہیں کر سکے. تو اس وجہ سے یہ بھی آپ کو سمجھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو پہلا پیراگراف ہے، اس پہ کوئی چھوٹا سا کوئی تبصرہ کرنا چاہے تو چلیں. اللہ کی حفظ و امان میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے ہیں، تو آپ کو اس میں کیا فائدہ ہوا ہے؟ فائدے گنوا دیں کہ آپ سے کوئی دانستہ غلطی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، جو کچھ کہا، جو کیا، جو اپروو کیا، وہ بالکل درست کیا. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے. دوسری، شیطان کے وسوسوں سے بھی اللہ تعالی نے آپ کو بچا لیا. وہی اترتی تھی آپ پر، کوئی خیال آتا تھا تو وہی اترتی، آپ کا حوصلہ بلند ہو جاتا اور جو وسوسے تھے وہ سب ختم ہو جاتے تھے. تیسری، کبھی ہمت نہیں ہاری، آپ ڈٹے رہے ہیں. دشمن کتنا بھی طاقتور بن کے آپ کے سامنے آیا ہے، دھمکیاں دی ہیں، کھا جانے والی نظروں سے آپ کو دیکھا ہے، الزامات آپ کو لگائے ہیں، آپ کا مذاق اڑایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ ڈٹے رہے ہیں. اس مشن سے آپ کا تعلق بڑا گہرا رہا اور آخری سانس تک رہا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پیغمبر خدا ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل. پھر دوسری بات کہ اولو العزم پیغمبر ہیں آپ. آپ کی جو رسالت ہے وہ کیا وقتی ہے یا دائمی ہے؟ تو پھر آپ رسول کامل ہی بنائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کی رسالت کو قیامت تک کے لیے اگر اللہ نے رکھنا ہے تو آپ کی جو سیرت ہے یا اسوہ حسنہ ہے وہ ایسا بنا دیا جائے کہ حالات مستقبل میں جس طرح بھی ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، دنیا ایڈوانس ہوتی ہے یا بالکل پستی میں چلی جاتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ سب کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر رہے. کوئی اور اس میں اپنے آپ کو اس طرح بنا کے پیش نہ کر سکے. ٹھیک ہے نا، اب ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لیتے ہیں. کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسا لیا تو وہ تو خیر غلو ہے اس میں، لیکن ہم اگر مقابلہ کریں دونوں کا، نبی علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، صرف اس اعتبار سے کہ کس کا اسوہ حسنہ قابل عمل ہے، تو تب بھی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. وہ کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مثال کے طور پر شادی نہیں کی. اگر یہ اسوہ حسنہ ہے اور قابل عمل ہے تو کرسچن اس پہ عمل کرے، لیکن نہیں کر سکتے وہ. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالی نے، وہ آپ کی آمد تک تھا. جو وہیں آپ آئے تو سب کچھ ختم ہو گیا اور قیامت تک کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بنا دیا. ٹھیک ہے، ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں سیرت کا، صرف اسوہ حسنہ کا مقابلہ کر رہا ہوں کہ کیوں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ قابل عمل ہے اور دوسروں کا نہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جن پر دیگر انبیاء کرام کی لائف میں وہ پردہ پڑا ہوا ہے، مگر ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جو کتاب ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ ہی رول ماڈل ہیں۔ تو آپ کو جو مناصب ملے ہیں یہ ایک بہت بڑا اعزاز اس اعتبار سے ہے کہ آپ ایک انسان تھے، لیکن انسان میں خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں اگر وہ دبا کے رکھے یا اپنی ان خوبیوں کو وہ یہ سمجھتا ہو کہ نہیں میرے اندر نہیں ہے، یا انسان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، اس کی غلطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک انسان بنا کے ان کے اندر سے جب یہ خوبیاں ظاہر کی ہیں تو دنیا کو بتایا کہ انسان میں بہت کچھ گٹس ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس کا ایک نمونہ یہ ہے اللہ کے رسول، ایسا بن جاؤ بہت اچھا۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خوبیاں یا مناصب دیے گئے، کچھ لوگ تو ان کو بالکل ہی تسلیم نہیں کرتے، ان مناصب کو کہتے نہیں، مگر قرآن مجید کی آیات کو اگر وہ غور سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کا یہ منصب تھا۔ ایک تو یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بہت بڑا ٹائٹل ہے، اور پھر خاتم النبیین بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن مجید میں ہے، محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو ایک تو آپ رسول اللہ ہیں، رسول اللہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بس اب آپ کی قیادت، آپ کی سیادت چلے گی، باقی اس امت میں جتنے بھی افراد ہیں چاہے ان کو کتنا بڑا مقام مل جائے دنیاوی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے تحت آ جائیں گے۔ اور قیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قائد جو کہہ دے وہ ماننا ہے، اور دوسرے اگر محسوس کریں کہ ہمارا کہنا اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو اپنی بات کو واپس لے لیں، تبھی جا کے یہ قیادت تسلیم ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو علمی اعتبار سے، قیادت کے اعتبار سے، اور پھر اسی طرح کیا کہتے ہیں، رہنمائی کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، یہ صرف اور صرف رسول کا حق بنتا ہے، کیونکہ رسول کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے کہ اگر اس کی معمولی سی بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی کرو، اور اگر اس بات کا وہ کہنا نہیں مانتے تو پھر ایسے کافروں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ تو یہ رسول کی قیادت اور سیادت یہ ہم نے ماننی ہے، اور اس قیادت میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے مقابلے میں ہم کسی کو قائد مان سکتے ہیں، رہنما بنا سکتے ہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام کی اپنے ارشاد ہے کہ آپ نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جو تورات پڑھتے پڑھتے آپ کی طرف آ رہے تھے، کیا فرمایا تھا کہ تم تورات پڑھتے ہو، جو کتاب میں دے رہا ہوں اس کتاب کو تم چھوڑ رہے ہو، تم تورات کو دیکھ رہے ہو، مراد یہ کہ یہ کتاب ختم ہو گئی، اب ہمارے پاس جو اللہ تعالی نے کتاب دی ہے قرآن مجید، اب اس کو پڑھو، اسی کو سمجھو۔ پھر مزید سمجھانے کے لیے فرمایا، آپ نے فرمایا سنو، لو کان موسیٰ حیاً لما وسعوا الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کی نجات کا دار و مدار میری اتباع میں تھا، وہ مجھے فالو کریں گے تب جا کے نجات پائیں گے۔ تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ہم قائد نہیں بنا سکتے۔ پھر اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے قرب میں جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمان سے اتریں گے، اور آسمان سے اتر کے وہ شریعت کو نافذ کریں گے، اور اس کے نفاذ کے لیے انہیں کہیں لڑائی بھی لڑنی پڑی تو وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، تو یہ سارے غلط کام وہ ختم کر دیں گے، اسلام کا معاملہ جو ہے نا وہ ابھر آئے گا۔ تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس وقت ان کی حیثیت کیا ہوگی، ان کی حیثیت اس امت میں ایک امتی کی ہوگی، ٹائٹل ان کا ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مگر چونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں آئیں گے تو اس لیے ان کی حیثیت ایک امتی کی ہوگی، وہ فالو کریں گے قرآن اور نبی علیہ السلام کی ارشادات کو، اپنے دور کی جو کتاب تھی یا ان پر جو نازل ہوئی تھی وہ نہیں، وہ نہیں چلتی اس دور میں، چل ہی نہیں سکے گی، وہ قابل عمل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انجیل میں کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو شریعت تو نہیں ہے اس میں، اس میں تو اخلاقیات ہیں، اس میں تو کوئی ایسے احکام نہیں ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، یہ کرو وہ کرو، کرسچن جو ہیں وہ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے، تورات جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم انجیل کو بھی اگر لے آتے ہیں تو وہ اخلاقیات ہمارے قرآن میں ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت میں ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس امت میں رہتے ہوئے امت ہی بن کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، باقی درجہ ان کا وہی ہوگا، وہ اللہ کے رسول ہوں گے، ان کو وہی مقام دیا جائے گا، وہی احترام دیا جائے گا، اور امت کا فرض بنے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا رسول مانے، کہ وہ رسول کا درجہ رکھتے ہیں، مگر جس طرح یہ اللہ کے رسول کو فالو کر رہے ہیں ہم بھی اللہ کے رسول کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، وہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو پرائم منسٹر تو رہتا ہے مگر اس ملک کے اندر اس ملک کے قانون کو فالو کرنا اس کے لیے بڑا ضروری ہے، پروٹوکول وہی دیا جاتا ہے اس کو، لیکن وہ اس ملک میں جا کے اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ ہوگا اس ملک میں، یہاں یہ ہونا چاہیے، یہاں یہ ہونا چاہیے، تو وہ نہیں ہوگا، بلکہ اسی ملک کا جو قانون ہوگا، لا ہوگا، اسی کے مطابق وہ چلے گا، ذرا تھوڑی سی مخالفت کی تو کیا ہوتا ہے، چالان بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بڑے کام ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم مانتے ہیں، اور اسی طرح مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہی ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا جو منصب ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو شخصیت ہے بحیثیت ایک رسول کے، آپ کی جو صفات تھیں، آپ کے جو اخلاق تھے، آپ کی جو ٹائٹلز تھے، ان کو ہم نے ویسے ہی تسلیم کرنا ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اب وہ ٹائٹل بدل گئے ہیں یا وہ ٹائٹل اب آپ میں ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ انسان تھے، بشر تھے، اب رسول بننے کے بعد ہم کہیں نہیں اب آپ انسان نہیں ہیں بلکہ آپ کیا بن گئے ہیں، کیا کہتے ہیں، نور بن گئے ہیں، اور پھر نور من نور اللہ بن گئے ہیں، نہیں، یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ آپ نبی بنتے وقت جن قسم کی صفات آپ کے اندر تھیں وہی صفات تاحیات آپ میں اندر باقی رہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یا کسی چیز کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ نبی بننے سے پہلے تو آپ بشر تھے اور نبی بننے کے بعد آپ نور بن گئے، نہیں، آپ ویسے ہی ہیں، یہی مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، ٹھیک ہے؟ تو باقی خاتم کا جو لفظ ہے اس پہ بھی بڑا جھگڑا کرتے ہیں قادیانی اور احمدی حضرات، اور ہم چونکہ بہت سے ہمارے مسلمان وہ گرامر سے اور جو عربی ورڈز ہیں ان کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں، تو قادیانیوں کی باتیں سن کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے ذرا کنی کترائیں، ان کے سامنے نہ بیٹھیں، یہ باتیں کرتے ہیں جس کے جواب ہمیں نہیں آتے، تو یہ تھوڑے سے جواب ہمیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھیے، میں آپ کو بتاؤں، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی زندگی کے تین فیزز ہیں، ایک فیز وہ ہے جب یہ کلرک تھا، ملازم تھا، مسلمان تھا، چل رہا ہے، پھر سٹڈی کے دوران اس کو ذرا تھوڑی سی حقیقت حال کا پتہ چلا کہ عیسائی مسلمانوں کے خلاف کیا سوچتے ہیں اور کتنی ڈیبیٹس ہوتی ہیں پورے سب کانٹیننٹ میں نا، مسلمان علماء کی عیسائیوں کے ساتھ اور آریاؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ خوب ڈیبیٹس ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو ہم سچا ثابت کریں اور دوسرے کو ہم غلط ہے، یہ تو بڑی اچھی چیز تھی، لیکن اب آپس کی جو ڈیبیٹس ہیں ہماری، وہ بڑی غلط ہے، وہ اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کی سچائی آپ بیان کیجئے دوسرے کے سامنے، اور دوسرے کے پاس اگر سچی چیز ہے تو وہ لے کے آئے۔ تو یہ وقت تھا وہ، اور مرزا غلام قادیانی ان تمام چیزوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ پھر اسی حالات میں ان کا بھی خون جوش مارتا ہے، وہ سٹڈی شروع کر دیتے ہیں کرسچینٹی کے خلاف، اور کرتے کرتے انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی، چھوٹی سی ایڈ دی، اور مسلمان علماء سے کہا کہ میں نے کرسچینٹی کا بہت زبردست مطالعہ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی کو میں جواب دوں، اور ایسا جواب دوں کہ انڈیا میں کرسچن جانا وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف بول نہ سکے۔ تو اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کتابیں اور بھی لکھی ہوئی تھیں، تو اس لیے مسلمانوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے دفتر میں، اس دور میں ملازم کلرک بھی جو تھا نا اس کی بڑی ویلیو تھی، تو کلرک ہے، کام کرتا ہے، پڑھا لکھا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کوئی ماڈرن وے میں کوئی جواب دے گا تو خیر اس کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو خوب پیسے جمع کر کے دیے، تو اس نے پھر کتاب لکھی، اور اسی عرصے میں اس نے جو اور کتابیں لکھی وہ ٹھیک اسلام کے بارے میں، یہ دوسرا عرصہ ہے، دوسرا فیز ہے اس کا۔ تو اس عرصے میں اس نے جو کتاب لکھی اس کا نام رکھا براہین احمدیہ، لیکن وہ کتاب جب آئی تو اتنی بیکار قسم کی، اس کا شاید ایک پیراگراف سمجھنا بھی عام بندے کے لیے مشکل تھا، پتہ نہیں اس نے کیا سمجھ کے لکھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ جتنا اس کو بڑا بنا کے پیش کیا گیا اتنا ہی وہ، اس کا یہ سارا جو کام تھا وہ اس کو متعارف کرا گیا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ تو اینی ہاؤ وہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کھل گیا لوگوں کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے کہ یہ بندہ باہر دعوے کرتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، کوئی علم نہیں ہے، اور کوئی ٹھوس بات اس نے نہیں کی کہ کرسچینٹی واقعی جو انتظار کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا لکھتا ہے اور ہم اس کا کیا جواب دیں گے، وہ کرسچینٹی اور پھول گئی۔ اس دوران پھر اس کو دوسروں نے ذرا آہستہ آہستہ قابو کیا، اور قابو کرنے کے بعد اسی کو ابھارا، تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا، چونکہ کرسچینٹی کو پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اب وہ پڑھا جو تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ اس نے اپنی سوچ کے تحت پڑھا، تو وہ قائل ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں نہیں ہیں اور نہ آئیں گے، وہ فوت ہو گئے۔ اب جب فوت ہوئے ہیں تو حدیث میں جو آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کون ہے، تو اس میں اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں۔ تو یہ اب اس کا وہ فیز ہے جس میں اس نے اب اسلام سے نکلنے کا سوچا ہے اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور جب اس کو یہ کہا گیا کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ علیہم بل رفعہ اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اپنے اوپر اٹھا لیا ہے، تو اس نے کہا نہیں، یہ رفع کا مطلب کیا ہے کہ درجہ بلند کر دیا، تو یہ درجہ بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم اور روح سمیت اٹھایا۔ اب یہی وہ نقطے ہیں جو قادیانی جو ہے نا چھیڑتے ہیں مسلمانوں کو اور کہتے ہیں دیکھیں یہاں تو یہ مطلب ہے، اور جبکہ قرآن مجید کی دوسری آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تجھے متوفی کرنے والا ہوں، متوفی کرتا ہوں، متوفی کا مطلب کیا ہے، فوت کرنے والا ہوں۔ اب یہ فوت کرنے والا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، وفات تو ان کی ہوئی نہیں، وہ قبر تو ان کے کہیں ہے نہیں، اور پھر دوسرے کہ نہ قتل کیا ان کو نہ سولی پہ چڑھایا، تو یہاں متوفی کا مطلب یہی کیا گیا ہے کہ اگلا جملہ ہے نا ورافعک الیہ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تو اپنی طرف تمہیں اٹھانے والا ہوں کے لیے یہ متوفی کا لفظ بولا ہے کہ تمہیں پورا پورا جسم اور روح سمیت لے کے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ جب بات قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمائی تو اس نے اس کا معنی کیا، متوفی کا مطلب فوت کرنے والا ہوں، اور رافعک الیہ کا مطلب میں تجھے بلند درجہ دینے والا ہوں، حالانکہ ایسا مطلب نہیں ہے، رافعو کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بلند کرنے والا ہوں، لیکن جب الیہ کا ہے اپنی طرف تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی طرف میں اٹھانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم و روح سمیت ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو ایک تو یہاں وہ دھوکہ دیتا ہے، اور قادیانی سارے جو ہیں وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کو اللہ نے بڑا درجہ دے دیا، باقی یہ مسیح موعود جس نے آنا تھا وہ ہم ہیں۔ اب اس پہ وہ قائم رہتا، چلے کوئی کچھ ثبوت مل جاتے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے میں ہمیں یہ ثبوت ملتے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں یہ کام کیے ہیں جیسے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی تھی، تو وہ چونکہ وہ تو پیش نہیں کر سکا تھا اور نہ ہی کر سکتا تھا، تو اس نے اب دیکھا کہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو آ کے یہ کرنا ہے تو مجھ سے تو وہ کام نہیں ہو رہا۔ اب اس نے ایک اور چھلانگ لگائی، وہ کہا میں نبی ہوں۔ اب وہ اس سے نکل کے نبوت تک چلا گیا۔ یہاں پر قادیانیوں کے دو فرقے بن گئے، ایک احمدی اور ایک قادیانی۔ احمدی جو ہیں وہ ابھی تک مرزا غلام احمد قادیانی کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح موعود ہے، اور قادیانی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ تو فکری انتشار جو ہے نا اس کی ابتدا اسی کی زندگی میں ہی یہ ہو گئی، یا اس کی وفات کے بعد یہ ہو گئی۔ تو اب وہ نبی ہے، اس کو نبی بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر جب انہیں یہ کہتے ہیں بھائی حدیث میں تو یہ آیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو خاتم کا وہ مطلب کرتے ہیں کہ یہ خاتم کا مطلب وہ نہ لیجئے جو سیل کا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، آ سکتا ہے مگر اس جیسا نہیں آ سکتا۔ جیسے کہتے ہیں خاتم المحدثین، خاتم المفسرین، ہے نا؟ تو کیا اس مفسر کے بعد کوئی مفسر نہیں آ سکتا؟ اس محدث کے بعد کوئی محدث نہیں آ سکتا؟ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اسی حدیث کے آگے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں نا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جب اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، اس کو مزید کلیئر کر دیا ہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں سے بھی جان چھڑا کے وہ پھر جب لاجواب ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ ویسے نبی نہیں ہے، مگر نبی کا ایک شیڈو ہے، پرتو ہیں، بس یہ کہتے ہیں، نبوت کا ایک سایہ ہیں آپ، اتنا کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا پینترے بھی بدلتے ہیں، اس نے بھی بدلے، لوگ بھی اس کے جو فالوورز ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، اور اس طرح یہ لوگ چل رہے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب آئیں گے، جب وہ مسلمان تھا، جب اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اس دور کا لٹریچر ہمیں دیتے ہیں پہلے، کہتے ہیں یہ لیجیے جی۔ تو ہمارا بندہ پڑھتا کہتا ہے یار یہ تو کوئی ایسی خام خام اس کو الزام دیتے ہیں، اور اس میں بندہ اپنا جو ہے نا اپنے علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ خام خواہ پیچھے پڑ گئے ہیں، بڑے بد اخلاق لوگ ہیں، گالیاں دیتے ہیں اس کو، برا بھلا کہتے ہیں، دیکھو وہ تو ہے ہی نہیں ایسا، لٹریچر ہم پڑھتے ہیں اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں انہوں نے اپنی وفات سے پہلے جو لٹریچر لکھا ہے وہ دیں، اور خاص طور پر اس دور کے جو الفضل نام کا اخبار تھا ان کا، ذرا وہ ہمیں پڑھا دیں، ہم اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بندے کی زندگی کے آخری جو دن ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ بندہ کون کیا تھا، وہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم مان لیں گے کہ بھی ٹھیک ہے یہ مسلمان تھا اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، یا یہ جو کہتے ہیں وہ بھی ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن وہ اس طرف نہیں آتے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ذرا تھوڑا سا یہاں پر خاتم کی بحث کی ہے لیکن زیادہ نہیں کی، تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا۔ یہ کچھ کتابیں ہیں، بڑی اہم کتابیں جو سورس ہیں، امام الازہری ہیں ان کی کتاب ہے، جوہری ہیں ان کی کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں آپ کو اگر تھوڑا سا وقت ملے نا تو نیٹ پہ بھی موجود ہیں، نیٹ پہ موجود ہے۔ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں، آپ اس کو کھولیں، آپ کو بہت سی عربی کی کتابیں وہاں سے مل جائیں گی۔ ہاں، المکتبہ، ALMAKTABA، پھر ذرا فاصلے پر ALWAQFIYYAH، کیا ہے؟ المکتبہ الوقفیہ، یہ لکھیں گی ایک بڑی خوبصورت ویب سائٹ آئے گی، آپ اس کو کھولیں، اس میں بہت سی کتابوں کے نام ہوں گے سامنے، اور ہر کتاب کی نا ایک پی ڈی ایف فائل بنی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھیں آپ، اور پھر اس کے سائٹ پہ نا دائیں سائٹ پہ وہاں کتاب کا نام لکھیں، آتھر کا نام لکھیں، جو بھی لکھنا، آتھر کا نام لکھنا چاہتی ہیں وہ لکھیں، کتاب کا نام لکھنا چاہتی ہیں وہ لکھیں، لکھ کے پھر جب اس کو کلک کریں گی تو وہ نیچے پوچھے گا یہ آتھر کے نام سے ہے یا ٹائٹل کے نام سے ہے، تو آپ ٹائٹل کے نام سے کلک کر دیں یا آتھر کے نام کو، جو ہی کلک کریں گی اس آتھر کی یا وہ کتاب جو ہے نا وہ ساری کتابیں آپ کو اسی ٹائٹل کی سامنے آ جائیں گی، تو ان میں سے آخر میں اسی کتاب کا تعارف پڑھتے پڑھتے جب اینڈ میں آئیں گے تو وہاں لکھا ہوگا تحمیل، تحمیل الکتاب، یعنی اس کتاب کو اگر آپ اس کی پی ڈی ایف بنانا چاہتے ہیں تو کلک کریں آپ، تو آپ کلک کریں گے وہ اس کو اپلوڈ کرنا شروع کر دے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ساری کتاب آپ کے سامنے کھل جائے گی، پھر ذرا اسی پر ہلکا سا پریس کریں گی تو سائٹ پہ وہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ کہے گا کہ آپ پی ڈی ایف فائل کہاں رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ای بک لائبریری میں رکھنا چاہتے ہیں یا پی ڈی ایف کی لائبریری میں رکھنا چاہتے ہیں، تو ان میں سے دو میں سے کسی کو کلک کر کے آپ چھوڑیں، وہ کتاب ساری کی ساری اسی میں ایک کتاب کی صورت میں ڈال دے گا، پھر بعد میں آپ اسی کتاب کو کھول کھول کے پڑھتے رہیں۔ کتابیں دیکھیں، عربی کی کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، پڑھنا شروع کریں، اور یہ جو بڑی کتابیں ہیں ان کو بھی بعد میں دیکھیں، لیکن اس ویب سائٹ سے ضرور فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ عربی پڑھنے کا شوق پیدا کریں اپنے اندر۔ آج کل جو عربی زبان لکھی جا رہی ہے نا وہ اب عربوں کے لیے بھی سوچ کے لکھ رہے ہیں کہ ہمارے عرب جو ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے عربی زبان کو، تو اب جو کتابیں نئی آ رہی ہیں نا، چاہے وہ فقہ کی ہوں، حدیث کی ہوں یا کسی اور ٹاپک کی ہوں، اس میں بڑی آسان عربی لکھی جا رہی ہے، بہت آسان۔ آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے کیا کہتے ہیں، چبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ تو بس منہ میں رکھا ہے گھل گئی ہے، آئس کریم کی طرح ہے یہ، ایسی آپ کو مزہ آئے گا اس کے تحریر کو پڑھنے کا، بڑی آسان تحریر ہیں۔ آپ نے کوئی عربی کتاب پڑھی ہے ویسے آج تک؟ پڑھ رہی ہیں نا، وہ سمجھتی ہیں ماشاءاللہ، اگر وہ سمجھ لیتی تو پھر تو یہ ساری کتابیں آسانی سے سمجھ لیں گی، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ بعض اوقات ہی فقہ القلوب کی کوئی عبارت آ جاتی ہے تو ہم بیٹھتے ہیں ذرا اس کو دیکھنے کے، واقعی بڑی مشکل لگتی ہے یہ، اس کا کیا معنی ہوگا، گھوم جاتا ہے بندہ۔ تو خیر وہ جو بھی ہے، اب آپ تو سمجھ رہی ہیں نا، تو اس چیز کو آپ ذرا تھوڑا سا ڈیولپ کریں اور عادت بنائیں عربی لٹریچر پڑھنے کی۔ ایک دفعہ آپ کی عادت یہ بن جائے نا، پھر آپ دیکھیں گی کہ آپ عربی کی ہر کتاب آسانی سے پڑھ لیں گی اور مزہ آئے گا آپ کو۔ یہی علم ہے، اصل کتابوں کا علم اگر آپ کو آ جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ سارا آپ ترجمہ ہی پڑھ رہی ہیں نا، ٹیکسٹ تو صحیح ٹیکسٹ تو نہیں پڑھ رہی نا، صحیح ٹیکسٹ اگر آ جائے تو بہت مزہ آتا ہے پھر انسان کو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہم مناسب پڑھ رہے تھے کہ آپ ایک تو اللہ کے نبی ہیں اور رسول اللہ بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، دوسری آپ کی ہی صرف اطاعت کرنی ہے۔ یہ لفظ جو اطاعت کا ہے یہ قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، تقریباً 40 سے زائد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، اور رسول کے لیے کیا ہے۔ تو ان دونوں لفظوں میں جو ہلکا سا فرق ہے وہ یہی ہے کہ یہ 95 پیج پہ کہ اطاعت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے اور کیے کے مطابق عمل کرنا مراد ہے۔ اطاعت عقائد و احکام کی پیروی کا نام ہے، اور اتباع اخلاق و کردار اور تہذیب و شائستگی کی فرما برداری کا نام ہے۔ یہ کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام کے دو علماء ہیں، انہوں نے اسی ایک نام سے الگ الگ اپنی اپنی کتابیں لکھی ہیں، ایک ہیں امام ابن حزم اور دوسرے ہیں امام العامدی۔ تو یہ العامدی کی ہے جو اس میں لکھتے ہیں کہ ومن اتا بمثل فعل الخیر علی قصد اعظامہ فهو مطیع له، جب کوئی شخص کسی دوسرے کی تعظیم کی وجہ سے اس کے فعل کی طرح کا کوئی فعل کرے تو کہتے ہیں یہ شخص فلاں کا مطیع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کی تعظیم اور پھر اس کے فعل کی طرح انسان فعل کرے، تعظیم بھی ہو اور وہ کام بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں فلاں کا مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ لیکن امام عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اطاعت رسول جو قرآن مجید میں آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو وہ اطاعت کا معنی کرتے ہیں کہ ہوا اتباع کتاب اللہ و سنت رسولہ، اتباع رسول دراصل کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کا نام ہے، وہ دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ اتباع رسول میں تبھی اتباع ہوگی جب ہم کتاب اللہ کو اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق نہیں سمجھیں گے، اور پھر جو آپ نے اس کے مطابق کیا ہے وہ سنت رسول ہے، اس کے مطابق ہم نہیں چلیں گے، یہ اتباع نہیں ہے۔ تو بہرحال اطاعت کا جو مفہوم ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں ایمانیات اس میں شامل ہیں وہاں ہم نے عقائد اور احکام کی پیروی بھی کرنی ہے، اور یہ دو لفظ ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، ایک اللہ کے لیے یہ لفظ اور رسول کے لیے۔ پھر اتباع کا لفظ جو ہے وہ صرف رسول کے لیے آیا، کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اتباع کا لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کیا، رسول کے لیے کیا، لیکن اطاعت کو بھی آ کے اینڈ اس کا وہاں کر دیا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، تو وہاں بھی اینڈ آ کے اطاعت کا وہ اللہ کے رسول پر کر دیا ہے۔ تو اطاعت رسول امام عطا ابن رباح کا جو کہنا ہے وہ اس معنی میں ہے۔ پھر اتباع جو ہے یہ مطابعت کبھی کسی کے قول کی ہوتی ہے اور کبھی کسی کے فعل یا ترک فعل کی، یعنی میں کسی کو فالو کروں تو کسی کی بات کو سنوں اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤں، یا کسی نے کوئی کام کیا میں ویسے کروں، یا کسی نے کسی کام کو چھوڑ دیا میں بھی وہ چھوڑ دوں۔ کسی کے قول کی اتباع کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے مطبوع کی اسی طرح فرما برداری کی جائے جس طرح اس کے قول کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی قول کا تقاضا کیا ہے، یعنی بات جو کی ہے کہنے والے نے وہ کیا چاہتا ہے، تو وہ چاہنا جو ہے اس کو سمجھا جائے۔ یہ چیز بڑی گہری ہے اور صحابہ کرام میں یہی چیز تھی، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر لفظ کو غور سے تو سنتے تھے مگر ہر لفظ کو سننے کے بعد یاد نہیں کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے غور سے سن رہے ہیں اور اس کا اندر جو مفہوم ہے تقاضا جو ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ جب سمجھتے تھے تو اسی کے مطابق پھر وہ کہہ بھی دیتے تھے اور کرتے بھی تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے مطبوع کی اس طرح فرما برداری کی جائے جس طرح اس کے قول کا تقاضا ہے، اور کسی کے فعل کی اتباع کرنے سے بھی مراد یہ ہے کہ اس کے فعل کو اس طرح کیا جائے جس طرح وہ کرتا ہے، اور اس لیے کیا جائے کیونکہ وہ اسے کرتا ہے۔ یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک ایک فعل کو بیان کرتے ہیں دوسرے کو اور کہتے ہیں آپ اس طرح کرتے تھے، ہا کذا رأیت رسول اللہ، میں نے اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ وہ ان کا جو کہنا ہے یہ صحیح معنی میں کیا ہے، ان کے فعل کی اتباع ویسی ہی اتباع، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا تو وہ چھوڑ دیا، یہ بھی اتباع ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں لفظ اطاعت و اتباع جب اکٹھے ہوں جیسے فتبعونی و اطیعوا امری، تو پھر اطاعت کا مطلب کیا ہوگا، احکام و عقائد، اور اتباع کا مطلب کیا ہوگا، تہذیب و ثقافت، یعنی جو تہذیب رسول نے دی، جو کلچر دیا ہم اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اطاعت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اور اتباع کا لفظ دونوں اپنے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں، کسی اور کے لیے ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا۔ اس لیے ایک مسلمان کو ان دو الفاظ کے بعد کسی تیسرے لفظ کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں اس وقت کون سا تیسرا لفظ ہے، تقلید۔ تو یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا، تو میں اس کو اپنے لیے یوز کر لوں اور میں کہوں میں فلاں کا غیر مقلد ہوں یا مقلد ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے رسول کی تقلید نہیں ہوا کرتی بلکہ رسول کی اتباع اور اطاعت ہوا کرتی ہے، اور غیر نبی کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال نہیں ہوتے، یعنی جو نبی نہیں ہے مثلا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اب ان کے لیے ہم یہ نہیں اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کر سکے، میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں، میں آپ کی اتباع کرتا ہوں، نہیں، اس لیے نئی اصطلاحات جتنی بھی ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کیا وقتی ہے یا دائمی ہے؟ کچھ کہتے ہیں جب آپ تھے اس وقت تک تو چلو ٹھیک تھا نا, مگر آپ کی وفات کے بعد ہم مکلف نہیں ہیں کہ آپ جو کہہ گئے ہم اب بھی اس کو لے کے چلتے رہیں, بلکہ ایک وقتی تھی, دائمی نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک سوال ہے جو اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں, اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں, آپ کی اطاعت جب تک آپ زندہ تھے ہم اس وقت تو پابند تھے, جب آپ نہیں ہیں تو اب ہم قرآن مجید کو خود سمجھیں گے, جو ہمیں سمجھائے گا بس اس کے مطابق ہم چلتے رہیں, تو یہ اطاعت ہے, یہ اتباع ہے. مگر کیا یہ واقعی درست ہے؟ تو اس کے دلائل ہیں کچھ. پہلی دلیل دیکھی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس آیت میں لفظ اطاعت اللہ اور رسول کے لیے مشترک ہے. اطیعوا اللہ وہاں بھی اطیعوا کا لفظ ہے, اور اطیعوا الرسول وہاں بھی کیا ہے, اطیعوا کا لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جب آتا ہے واولی الامر منکم, اولی الامر سے مراد دو قسم کے لوگ لیتے ہیں, یا تو حکام ہیں ہمارے یا پھر علماء ہیں. جو تم میں سے, تمہارے جو علماء ہوں یا حکام ہوں ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن یہاں اطیعوا کا لفظ ان کے لیے لگایا نہیں گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو یہ غیر مشروط ہوتی ہے, اس لیے ان کے لیے اطیعوا کا لفظ استعمال کیا گیا. یہاں کوئی بھی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا جی میں اس شرط پہ اطاعت کروں گا, غیر مشروط ہوتی ہے. لیکن جو اول الامر ہوتے ہیں ان کی اطاعت مشروط ہوگی, اس لیے وہاں اطیعوا کا لفظ نہیں آیا, ورنہ وہ بھی کیا ہوتے, ان کی اطاعت بھی غیر مشروط ہو جاتی. ہمارے حکمران, ہمارے علماء, ان کی اطاعت بھی پھر غیر مشروط ہو جاتی. تو شرط کیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. کوئی حکمران ہو, وہ اگر یہ کہے کہ لوگو قبلہ بیت اللہ کو بنانے کی بجائے مشرق کو بنا لو, میں تمہارا حکمران ہوں, ہم اس کا کہنا نہیں مان سکتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کریں گے, اگر اس کی نافرمانی کوئی کرواتا ہے ہم سے تو ہم پر اس کی اطاعت فرض نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. پھر یہ کہ منکم کا جو لفظ ہے یہ بھی قابل غور ہے. منکم, منکم سے مراد تم جو موجود ہو, یعنی جو اس وقت مسلمان موجود ہیں, وہ یہ یاد رکھیں کہ تمہارے اندر کے جو علماء ہوں گے, تمہارے اندر کے جو حکمران ہوں گے, ان کی مشروط اطاعت ہے. ٹھیک ہے نا. تمہارے اس وقت جو حکمران ہیں یا اس وقت جو علماء ہیں ان کی اطاعت اگر کرنی ہے تو مشروط ہے کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق کہے گا تو سر آنکھوں پہ, اور اگر نہیں تو میں اس کی اطاعت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ منکم کا لفظ جو ہے نا, یہ پچھلے جتنے بھی علماء ہیں ان علماء کی جو اطاعت ہے وہ ہم پر فرض نہیں کر رہا, یا تقلید جو ہے وہ ہم پر فرض نہیں کر رہا ہے. یہ منکم کا لفظ, بلکہ یہ کہہ رہے جو اس وقت تمہارے اندر ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر دلیل نمبر دو کہ اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے, لیکن اولی الامر کی اطاعت کے لیے الگ اطیعوا کے الفاظ نہیں لائے گئے. البتہ اطیعوا اللہ کے ساتھ اور اطیعوا الرسول ضرور کہا گیا, جس کا واضح مطلب ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت مستقل, دائمی اور فرض ہے, بالکل اسی طرح اطاعت رسول بھی مستقل اور دائمی فرض ہے. بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آج اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کی نجات کا دار و مدار بھی میری اطاعت و اتباع میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت یا اتباع جو ہے یہ وقتی نہیں تھی. جب تک آپ تھے اس وقت تک تھے, ہم پابند ہیں, جب آپ فوت ہو گئے تو اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی, غلط بات ہے. پھر اطاعت و اتباع کا یہ مطالبہ صرف آپ کی حیات طیبہ تک محدود نہیں ہے, بلکہ جب تک قرآن ہے اس وقت تک کے لیے فرض ہے. کیونکہ قرآن مجید جب تک ہم پڑھتے رہیں گے اس میں یہ لفظ آئیں گے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, تو وہاں رسول کا ہم کیا مانا کریں, یا اس آیت کو ایک طرف کر دیں؟ کیونکہ اطیع اور اتبعو دونوں میں دوام اور استمرار کا مفہوم ہے. استمرار کا مطلب ہاں کنٹینیوٹی ہے اس میں, مگر منکم میں نہیں ہے. کیونکہ منکم میں وہ تو اس وقت جو موجود ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ علماء حکام آتے جاتے رہیں گے، اس لیے اول الامر کے ساتھ لفظ اتیو استعمال نہیں ہوا، کیونکہ وہ متاع نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی اطاعت مستقل اور دائمی ہے، بلکہ ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. اگر اول الامر یعنی حکام یا مجتہدین کا کوئی حکم یا ارشاد اطاعت رسول یا اطاعت الہی سے ہٹ کر ہو تو اس ارشاد لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق کے تحت ان کی اطاعت واجب نہیں ہوگی، بلکہ مخالفت ضروری ہوگی. آپ ہی کا ارشاد ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں تو تم مجھے چھوڑ دو اور ان کی پیروی کرنے لگو، لَضَلَلْتُ مَنْ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. پھر اسی طرح اور دلیلیں بھی ہیں، یہ ذرا دیکھیے گا ان کو اچھی طرح، ان کو پڑھیں تو سمجھ آ سکتی ہے آپ کو کہ واقعی یہ دلائل ایسے ہیں کہ جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے. یہ پڑھے ہیں آپ نے دلائل، یہ پڑھے ہیں؟ ہاں؟ کوئی ان میں کچھ سوال ہو تو کر لیں. اب ان تنازعاتم فی شیئن فردوہ الی اللہ والرسول، یہ جو مسئلہ ہے اس کو بھی آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کرنے کا ایک بنیادی اصول بھی بتا دیا ہے. اور اصول کیا ہے؟ کہ کسی بھی شے میں ہمارا آپس میں اختلاف ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ جائیں، میٹنگز کر لیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اوپر کر لیں اور کہیں ہم متحد ہو گئے ہیں. یہ بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے تو انسان کر لیتا ہے، لیکن کیا دل سے ہم متحد ہیں؟ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں؟ اس لیے ایسے جتنے بھی اتحاد بنے ہیں نا ہم مسلمانوں کے، وہ برائے نام ہی بنے ہیں، وقتی فائدے کے لیے. تو اس لیے معمولی سا بھی اختلاف ہو تو اس کا حل یہ بتایا ہے کہ تم کیا کرو، فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا لے جاؤ، وہاں حل مل جائے گا، سیدھی سی بات ہے. اور یہ کام علماء کو دیں، دیکھیں علماء کس طرح اس کا حل بتاتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے، ہم اپنے اختلافات کو بدستور رکھنا بھی چاہتے ہیں اور رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو اینٹیٹی ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری شخصیت یا ہماری جماعت یا ہمارا اپنا تعلق فرقہ وہ برقرار رہے، وہ ختم نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے، پھر آگے دلیل نمبر 6 جو ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی حیثیت مرکز ملت کی ہے. یہ مرکز ملت کا لفظ ہمارے ہاں جو منکرین حدیث ہیں جن کو پرویزی کہا جاتا ہے، یہ پرویزی جو ہیں یہ مرکز ملت کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے بعد مرکز ملت کی حیثیت کس کی ہوگی؟ اس شخصیت کی جو لوگوں کو قرآن کو سمجھائے اور اس کے جو وقتی مسائل ہیں وہ شخصیت حل کر سکے. یعنی رسول کو ہٹا کے یہ بندے چاہتے ہیں ہم وہاں بیٹھ جائیں، جو رسول کا مقام ہے آپ کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ ہم بیٹھ جائیں اور مرکز ملت کی حیثیت اختیار کر لیں. مرزا غلام احمد قادیانی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کا قائل ہوا اور یہ کیا ہے، نبی کو ہٹا کے اس جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ غلط طریقہ ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسالت کو معاملہ ختم سمجھ کر جناب ابو بکر، جناب عمر، عثمان، علی وغیرہ یہ از خود مرکز ملت بن بیٹھتے اور جتنے بھی خلافت کے امور ہیں ان کو نمٹانے میں وہ کبھی بھی سنت رسول کی طرف رجوع نہ کرتے، کیونکہ حالات بدل گئے تھے. ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے حالات بدل گئے ہیں، اب بھائی وہ سنت تو جو تھی، آج کے دور میں سنت پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر جب خلیفہ بنے تو کتنے حالات بدل گئے تھے، لوگ مرتد ہو گئے، قبائل کے قبائل، لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، دو تین نبی کھڑے ہو گئے جھوٹے، کیا کچھ تھا، حالات بدل گئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق چاہتے تو اپنی سمجھ کو استعمال کر کے کر سکتے تھے کچھ، مگر انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا جب تک کہ انہیں اللہ کے رسول وسلم کے ارشاد کا علم نہ ہوا. اور الحمدللہ وہ اس سے مالا مال تھے، نبی علیہ السلام و تسلیم نے جو فرمایا تھا اس کو بڑی گہرائی سے انہوں نے سمجھا تھا، اور سمجھنے کے بعد وہ جو کچھ بھی فرماتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان بھی حیران رہ جاتے کہ ان کو جو دین کی سمجھ ہے وہ کسی کو نہیں. اس لیے سیدنا عمر ابو بکر کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں، سیدنا ابو بکر میدان جنگ میں نہیں گئے، یعنی اس طرح زخم نہیں کھایا جس طرح خالد بن ولید، عبیدہ بن جراح اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کھائے ہیں. وہ فقیر بھی نہیں تھے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ یا ابو ذر کی طرح فقیر ہوتے، مگر ان سب سے وہ افضل تھے. وہ افضلیت کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ دین کی گہری سمجھ ہے، وہ ویژن ہے جو دین کا وہ سمجھ کے غور و فکر سے یعنی اپنے دماغ میں رکھتے اور پھر اسی کے مطابق وہ عمل کرتے تھے. یعنی آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ اطلاع دی، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ رکھے اس ہجرت کے سفر میں. بس اتنی بات تھی. اب کیا حضرت ابوبکر صدیق خوش ہو گئے؟ انہوں نے اس موقع پر نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ آگے کی تیاری بھی شروع کر دی. آگے کی تیاری کیا کی؟ گھر کے جتنے افراد تھے ان کو بھی قائل کیا کہ اللہ کے رسول ہیں، سیدہ اسما، سیدہ عائشہ، ان کو سمجھائیں بہت سی باتیں. اونٹنیاں دو خریدی، وہ کسی کو دے دی کہ اس کو بہترین پتے گھاس کھلا کے موٹا کرو. ایک بندہ ہائر کیا جو مشرک تھا کہ تم نے ہمیں عین وقت پہ یہاں سے نکال کے بالکل اجنبی راستے سے لے جانا ہے مدینہ. وہ آرام سے، یعنی انہوں نے یہ سب کچھ سوچا. اور پھر اس کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بالکل بے فکر تھے کہ اب سفر ہمارا کیسے گزرے گا. غلام کو سمجھا کہ تم نے بکریاں لے آنی ہیں، شام کو ہم دودھ نکال لیں گے اسی غار پہ، اور پھر اس کے بعد تم بکریوں کو لے جانا. بیٹے کو سمجھایا کہ تم سارا دن ان مشرک سرداروں کے درمیان میں گزارو اور رات کو آ کے اندھیرے میں ہمیں رپورٹ دے جاؤ کہ کیا دن کو ہوتا رہا ہے. کوئی ایک کام تھا، بڑے کام تھے، بہت کچھ سوچا تھا. اسی وجہ سے افضلیت جو ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہے. تو بہرحال وہ خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پابند تھے کہ آپ نے جو فرمایا ہم ویسے چلیں گے. مگر ان خلفاء کے ابتدائی قومی خطابات باور کراتے ہیں کہ وہ بھی خلافت اسلامیہ کا دار و مدار اور اس کی بقا اطاعت رسول میں ہی سمجھتے تھے. کہا نا کہ میں اگر غلط کام کروں تو پھر غم تم اس سے سیدھا کر دیں گے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ ان مقدس شخصیتوں نے کبھی بھی سنت رسول سے انحراف نہیں کیا. یہ انحراف خیر القرون میں نظر نہیں آتا کہ کسی کو مرکز ملت کا مقام و منصب دیا جائے یا اس کی تقلید کی جائے. ایسی صورت میں اسلام شاید آفاقی دین بھی نہ رہتا، پھر نبوت کے جھوٹے دروازے بھی کھل جاتے اور کسی نبی کو ہمیں جھوٹا کہنے کی نوبت بھی نہ آتی. پھر اطاعت و اتباع میں دین کے اصل چشمے صافی سے سیراب ہونا ہے، یعنی جہاں سے یہ چشمہ پھوٹ رہا نا وہاں سے آپ سیراب ہوں، ٹھیک ہے نا، وہیں سے پانی پیئے، نہ کہ اس سے نکلنے والی نہروں اور نالیوں سے. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ پانی جب نکلے گا نا، نالی بن جائے گا، تو اس میں ہوا اپنے تھپیڑے سے گند، پتے، کنکر اس میں پھینک کے پانی کو ذرا تھوڑا سا آلودہ کر دیں گے. جو چشمہ ہے جہاں سے یہ سب کچھ ابل رہا ہے، پانی وہیں سے لے. اس کو چشمہ صافی کہتے ہیں، کیونکہ ماضی میں مذہبی دروغ بافیاں اصل دین سے خروج کے سبب تھی. ماضی دیکھ لیں، کرسچینٹی اور جوداازم، قرآن مجید نے جو کچھ بھی ان کی ہسٹری ہمیں بتائی ہے اور ان کو ملزم بنایا ہے، اس کی وجہ یہی تھی. ثم انتم ہؤلاء، کیا ہے؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا من دیارکم وہو محرم علیکم اخراجہم، ہے نا. تو اس طرح کے جو فرد جرم ہیں قرآن مجید ان پر جو لگا رہا ہے، تو وجہ یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. کتاب جو کہتی ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا، تو وہ دین سے پھر نکل جاتے تھے. تقلیدی جمود یا عقلی تکبندیوں کے ترجمان مذاہب نے فرقہ پرستی کو انگیخ دی، یعنی ابھارا، جس سے دین کے اصل حقائق درون پردہ چلے گئے. یہ بھی ہوا پھر، کیونکہ ہر بندہ اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے میں لگ گیا، اسی کی خوبیاں اس نے لکھی، آگے پیش کی، لوگوں کو قائل کیا، اور اسی کو ہی اس نے سمجھا کہ یہ اصل کام ہے. یہ ہوتا ہے. اور دین جو اصل ہے وہ بالکل، آج دیکھ لیں ہماری اکثریت جو ہے نا، اس کو دین کی کوئی بات بھی کریں تو وہ کیا کہتی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ غلط ہیں؟ جن سے ہم نے سنا وہ غلط ہیں؟ جب ان کو کہتے ہیں یہ پڑھیں تو پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی کی تو آنکھیں کھول دیتا ہے، لیکن اکثریت یہ کہتی ہے نہیں، اگر یہ ہے تو بہرحال وہ غلط تو نہیں ہو سکتے، وہ بھی جو کہتے ہیں صحیح ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے کہ پردہ پڑ جاتا ہے، ان سے پردہ ہٹانا گویا مرتد ہونا یا کم از کم کفر و فسق سمجھا گیا. دوسری طرف حریت فکر دین اسلام کی دین ہے، یعنی انسان کی فکر آزاد ہو، اس پہ لوہے کی ٹوپی نہ چڑھائی جائے، اس کی گردن نہ پکڑی جائے کہ خبردار تم نے کچھ اور سوچا، یا خبردار تم نے کوئی سوال کیا، نہ، تاکہ لوگ دین کے مقابلے میں آبا و اجداد کی خود ساختہ رسوم یا مذہبی عناصر و اکابرین کی پرستش پر غور کریں. دین تو یہ کہتا ہے کہ کھولو اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو آزاد کرو، پڑھو اور ان سے نجات حاصل کر کے رسول محترم کی اطاعت اختیار کریں اور نارمل زندگی گزاریں. کیونکہ اب نارمل ہو جاتا ہے بندہ جب کوئی کسی کو فالو کرنے لگ جاتا ہے نا، رسول کے علاوہ کسی اور کو، اس کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ اپنے فالوورز کو کہتا ہے یہ کرو، جھٹکے دو، گوشے میں بیٹھ جاؤ، غاروں میں نکل جاؤ، تالاب میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، کنویں میں الٹے لٹک جاؤ. یہ پھر اب نارمل سی زندگی ہو جاتی ہے، مگر افسوس یہ آزادی افراد امت کو راس نہ آ سکی، اسے ذہنی غلامی ہی اچھی لگی اور غلام سازی کا فن بھی. بعض متاخر فقہا نے نیک نیتی سے کسی مخصوص امام و فقیہ کی پیروی کے لیے تقلید یا معصومیت کی اصطلاح روشناس کرائی، امام معصوم، ٹھیک ہے نا، امام معصوم کا لفظ کہا جاتا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے. مثلا حضرت امام حسین ہیں، ان کو کہہ دیا امام معصوم ہے. تو ایک نیک نیت ہی ہے کہ مخصوص امام یا فقیہ کی پیروی کے لیے انہوں نے یا تو تقلید کا لفظ استعمال کیا، میں فلاں کا مقلد ہوں، یا میں اس کو امام معصوم سمجھتا ہوں، مراد ہے کہ وہی مقام دیتا ہوں کہ اس سے جو غلط، کوئی غلطی نہیں ہوتی، یہ جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے، میں آنکھیں بند کر کے اس کو ماننے کو تیار ہوں، تاکہ عام لوگ دین فہمی میں مشکل کا شکار نہ ہوں. نیت ان کی یہ تھی کہ تقلید یا امام معصوم کی ٹرمز جو ہے نا ہم لوگوں کو دیں، تاکہ لوگ جو ہے نا جب دین سمجھنا چاہیں تو انہیں مشکل نہ ہو کہ وہ کس کس سے جا کے پوچھیں، لہذا ایک کو فالو کریں گے تو کافی رہے گا. مگر نتائج نے ثابت کر دیا کہ یہ بھی غلطی تھی جس نے معاشرے کی فضا کو زہر آلود کر دیا. نتائج یہی نکلے ہیں کہ بڑی غلطی تھی یہ بھی، کیونکہ ایک کو جب فالو کرنے کی بات کی گئی نا تو دوسرے نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو فالو کروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کو کروں گا، چوتھے نے کہا میں اس کو کروں گا، اور پھر دیکھیے وہ کرتے 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 ہم کہاں پہنچ گئے اور ماحول کیسا بن گیا. یہ وہ نقصان ہوا ہے. ورنہ ویسے تو لوگ کہتے ہیں یہ جی خواہش پرستی ہے، آپ کا اگر کسی امام کی پیروی نہیں کریں گے تو یہ کیا ہوگا، آپ کو راستہ نہیں ملے گا، آپ کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، کہتے ہیں نا. کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس، کبھی سوچا؟ تفسیر تو پڑھی ہے نا آپ نے، قرآن مجید پڑھا ہے نا، پہلے سی بارے میں اس کا جواب ہے، پہلے پارے. وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا، یہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہدایت کے لیے کسی نہ کسی فرقے میں ہونا ضروری ہے، یہ ان کا مطلب تھا. آپ یہ کہاں سے آ گئے ہیں، نئی چیز لے کے کہاں سے آ گئے ہیں؟ آج بھی ہی کہا جاتا ہے بھائی آپ کو ہدایت چاہیے تو آپ کسی نہ کسی فرقے میں ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اگر جذبہ ہو مسلمان میں تو یہ کوئی خواہش نفس ہے یا خواہش پرستی ہے؟ دیکھا جائے تو یہ تو اطاعت ہے بھائی، یہ عین دین ہے، عین دین ہے. ورنہ ہم اتنا جانتے ہیں اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں تو کسی بھی فقیہ کی، چاہے امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم سب ہوں، یعنی کہ کوئی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ان کے پاس جو علم اس وقت تر و تازہ ہے، کوئی سائل آیا اس نے سوال کیا انہوں نے جواب دیا، وہ جواب بھی لکھ لیا گیا، دو مہینے بعد پھر کوئی آیا, اس نے وہی سوال کیا, اب جواب کچھ اور ہے, اب وہی جواب نہیں ہے, جواب کچھ اور ہے. پھر اسی طرح امام محترم جتنے بھی ہیں ان سب کے جو شاگرد ہیں ان کو دیکھیں آپ, ان کے شاگرد جو ہیں یہ خود اپنے ٹیچر سے مور دین 70% مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. تو کیا خدا نخواستہ انہوں نے بڑی گستاخی کی, یا وہ استاد کے بڑے کیا کہتے ہیں نافرمان بن گئے؟ ایسا مسئلہ نہیں, کوئی بھی نہیں کہتا. اور مزے کی بات یہ کہ سب یہ اختلافی نوٹس جو ہیں اپنے ٹیچر سے جو اسٹوڈنٹ اختلاف کرتا ہے, وہ نوٹس کتابوں میں موجود ہیں. اب یہاں سے کیا پتا چلتا ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ علماء بھی سمجھتے تھے, استاد ہو یا شاگرد, یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے دین میں وسعت ہے, وسعت ہے, براڈنس ہے, کہ استاد بھی مجبور نہیں کرتا شاگرد کو, جو میں کہہ رہا ہوں تم نے وہی لینا ہے, اور شاگرد کو بھی اللہ اگر سمجھ دے دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اسی کے مطابق وہ چلتا ہے, وہ اپنے استاد کی بات کو نہیں مانتا. لیکن ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے باوجود ایک ہی کتاب میں ہمارے دل میں کبھی خیال نہیں آتا کہ شاگرد چونکہ استاد کی مخالفت کرتا ہے تو لہذا یہ بڑا گستاخ ہے, یہ غیر مقلد ہے, وہاں ہم یہ لفظ نہیں کہتے. تو مسئلہ یہی ہے سارا کہ یہ ذرا تھوڑا سا اگر اس کو وسعت دیکھ کے انسان ان باتوں کے بارے میں سوچے تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں کہ آدمی انہی کے پیچھے پڑ جائے اور جو اہم کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور علماء نے جو کردار ادا کیا ہے اس کو ہم منفی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں اور جو مثبت ان کے رویے ہیں وہ ہائی لائٹ نہ کریں, یہ بڑی زیادتی ہے. تو ایران کے زردشتی مذہب سے مستعار لفظ عشق نے ذہنوں سے اتباع اور اطاعت کا مطلب ہی چھین لیا. یہ جو آتش پرست تھے ان کے ہاں یہ لفظ تھا بڑا, عشق کا لفظ, اس لیے فارسی زبان میں عشق کا لفظ خوب استعمال ہوتا ہے. تو جو ہی یہ لفظ آیا ان کے ہاں تو انہوں نے کہا یہ اتنا وسیع اتنا زبردست لفظ ہے کہ اس میں اتباع اور اطاعت کی بات ہی چھوڑ دی. اس لفظ نے احترام رسول کی ہر قدر کھو دی, یہ بھی ہے. اب دیکھ لیں لوگ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں, مگر وہ عشق جو ہے وہ کیا ہے, وہاں اتباع نظر نہیں آتی, اطاعت نظر نہیں آتی, مگر دعوے یہ ہیں. سنیے نا قوالیاں, سنیے آپ, دیکھیں کیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں, لوگ عام پبلک ہی سمجھتے ہیں یہ بڑے عاشق رسول ہیں, اور ان کے دماغوں میں بھی یہی بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم جو نیکی کا کام کر رہے ہیں نا یہ شاید وہ کام جو مسجدوں میں ہوتا ہے مدارس میں ہوتا ہے ہمارے اس کام کے مقابلے وہ زیرو ہے. کہتے ہیں لوگوں کو اتنا مست کر دیتے ہیں, قوالی سنتے ہیں, جھومتے ہیں, ان کے اندر عشق کو پیدا کر دیتے ہیں, یہ کم ہے, یہ بہت بڑی دعوت و تبلیغ ہے, اور ہم سے بڑھ کر کوئی نیک ہے ہی نہیں. امام, ولی, قطب, ابدال, غوث وغیرہ کی اصطلاحات نے رسول کی ہر حیثیت کو مان کر دیا, یہ بھی ہے. جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں فلاں ولی اللہ ہے, فلاں قطب ہے, غوث ہے, اب سوچیے وہاں رسول کی کون سنے گا. بلکہ بعض کے ہاں یہ اصطلاحات نبی یا رسول سے بھی زیادہ افضل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ولی جو ہے نا وہ نبی سے افضل ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں. مزید ظلم یہ ڈھایا گیا کہ ان شخصیات کو خدائی کاموں میں شریک بھی قرار دے دیا گیا. قطب ابدال کی کہانیاں سنی ہیں آپ نے کہ سات قطب ہیں جو اس کائنات کے چاروں کونوں میں رہتے ہیں اور اس کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لیتا ہے, پھر وہ ابدالوں کو کہتے ہیں اور ابدال یہ کرتے ہیں, پھر غوث جو ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے, اس طرح کے. موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی المناک صورتحال کی ایک بڑی وجہ اطاعت و اتباع کو چھوڑ کر انہی اصطلاحات کا گرویدہ ہونا ہے. ہمیں ذیل کے ارشاد رسول کی تصدیق کرتے ہوئے ہمیشہ یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے جو امت کے روشن مستقبل کے لیے ہے کہ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ يَعْشُ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, تم میں سے جو زندہ رہا تو وہ ضرور بہت سے اختلافات دیکھے گا. آپ یہ بھی فرماتے ہیں افترقت الیہود علی 71 فرقہ, کہ یہود ہی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وافترقت النصارى على 72 فرقہ، اور نصرانی 72 فرقوں میں، وستفترق هذه الامة على 73 فرقہ، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلها فی النار الا واحدہ، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک. تو یہ دونوں احادیث ہیں. اب ان کے بعد کیا گنجائش ایسی نکلتی ہے جو ہمیں مجبور کرے کہ ہم اپنی اپنی شخصیات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کریں کہ ان کا کہا اللہ اور رسول کا کہا بن جائے، دعوت بھی اسی کے نام کی ہو اور اپنا انتساب بھی اسی کی طرف ہو، یعنی انسان اپنے آپ کو منسوب اسی شخصیت کی طرف کر دے کہ میں مالکی ہوں، میں شافی ہوں، میں فلاں ہوں، میں حنفی ہوں. چلیے یہیں تک کافی ہے، کوئی سوال ہو تو کر لیں. یہ ایشو بہرحال بہت بڑا ہے ہمارے اس دور میں، بہت بڑا ایشو ہے. اب تو لوگ جو ہے نا بےچارے اطاعت و اتباع کیا دین سے بھی نکل رہے ہیں، مسئلہ تو یہ ہے نا، دین سے بھی نکلتے جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں لوگ، دین کو مذاق سمجھتے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے. یعنی آپ دوسروں کو کیا کریں گے؟ دیکھیں یا ادھر ادھر ہمارے دائیں بائیں جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان سب میں شروع سے لے کر آخر تک دین کا کوئی نام نہیں ہے، بالکل الے بے تک نہیں پڑھائی جاتی. آپ اس سے سوچیں کہ اور پھر چار دیواری کے اندر کیا ہوتا ہے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی جائے تو جا کے حالات دیکھے تو کانوں کا ہاتھ لگائے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، بالکل ویسٹرنائزڈ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ. تو یہ حالات جب ہوں اور لوگ دین کو ہی چھوڑ رہے ہوں تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم لے کے ان کو ایشو بنا لیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، بلکہ لوگوں کو اصل دین کی طرف لے آئیں. اور وہ یہی ہے کہ بھئی اللہ رسول کو مانو، بس کافی ہے، دین مکمل ہے الحمدللہ. یہ نہیں کہ دین ادھورا رہ گیا ہے، وہ پورا ہے. ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ دین وہ حل کرتا ہے ان کو. تو جب یہ سب ضمانتیں ملتی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے اختلاف کی، اس سے بچنا چاہیے. چلیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.